اسلامی مرکز یکجہتی اسلام افلاک سے اونچا شہلا لاکھ کا ہے نام ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام افلاک سے اونچا شہلا لاکھ کا ہے نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, بارئ الخلائق اجمعین, ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, حبیبنا وحبیب الہ العالمین, الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی آڈیو سیریز کی 17ویں قسط. کل کی قسط میں ہم نے عربستان کے مذاہب کے حوالے سے بات کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا یہاں پر پھیلاؤ اور پھر دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی کرنے والے بعض افراد اور بعض خاندان کی موجودگی کی بات ہم نے کی. اسی طرح عرب کے روشن فکر لوگ چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے. عرب کا مشہور مورخ قلبی رقم طراز ہے کہ قبیلے بنی ملیح جن پرست تھے, قبیلے حمیر آفتاب پرست تھے اور کنانہ چاند کے پرستش کرتے تھے, بنی تمیم, بنی دیران اور بنی لحم مشتری کی پرستش کرتے تھے. اسی طرح بنی طی, سہیل اور قیس اور بنی اسد عطارد کو پوجتے تھے. البتہ زیادہ پستی کا شکار طبقہ جو عربستان کے باشندوں کی اکثریت پر مشتمل تھا, قبیلے کے بتوں اور گھریلو بتوں کے علاوہ سال کے دنوں کے مقدار کے برابر 360 بتوں کی بھی پرستش کرتا تھا اور روزمرہ پیش آنے والے حادثات کو ان میں سے کسی ایک سے وابستہ سمجھتا تھا. مکہ کے علاقے میں بت پرستی عمر ابن قضی کی کوشش سے شروع ہوئی. البتہ ابتدائی ایام میں اس وسیع پیمانے پر نہ تھی, بلکہ ابتدائی دنوں میں ان بتوں کو شفاعت کرنے والا سمجھتے تھے. پھر قدم اور آگے بڑھایا تو آہستہ آہستہ انہیں صاحبان قدرت سمجھنے لگے. وہ بت جو کعبے کے ارد گرد رکھے گئے تھے عام لوگوں کے لیے قابل احترام تھے, لیکن قبیلوں کے بت فقط ایک مخصوص گروہ کے لیے لائق تعظیم ہوتے تھے, اور چونکہ ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہوتا تھا تو ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے لیے جگہ معین کر دی جاتی تھی, اور جہاں بت ہوتے تھے ان کی عبادت گاہوں کی کلید برداری وراثتاً ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی تھی. یعنی جس کمرے میں یا جس جگہ بت رکھا گیا ہے ان بتوں کی کلید برداری کا, یعنی چابی جن کے پاس ہوگی بت خانے کی, اس چابی کا سلسلہ یعنی وراثتاً منتقل ہوتا تھا. گھریلو بتوں کی دن رات گھر والوں کی جانب سے پرستش کی جاتی تھی, یعنی ہر گھر میں بھی بت رکھے ہوتے تھے اپنے اپنے گھر میں بھی. سفر کے لیے تیار ہوتے تو خود کو ان بتوں سے مس کرتے, سفر میں صحرا کے پتھروں کو پوج کر عبادت کرتے, جس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے چار پتھروں کو چن لیتے تھے, ان میں سے سب سے عمدہ اور خوبصورت پتھر کو معبود بناتے تھے اور بقیہ تین پتھروں کو اسے چولہا بناتے تھے. مکہ کے رہنے والے حرم سے حد سے زیادہ تعلق رکھتے تھے, کعبے کے ساتھ ایک اچھا خاصا ایک ان کا لگاؤ تھا, تعلق تھا. یہ لوگ جب سفر پہ جاتے تو وہاں سے کچھ پتھر اپنے ساتھ لے جاتے اور جہاں کہیں رکتے, منزل کرتے, شب بسر کرتے تو انہی پتھروں کو نصب کرتے تھے. قرآن نے بھی انصاب کا ذکر جن کا کیا ہے تو اس کی تفسیر صاف پتھروں سے کی گئی, یہ وہی پتھر تھے کہ جو حرم سے یہ لوگ لے کے جاتے تھے. اسی طرح قرآن میں اوثان کا لفظ بھی آیا ہے, الف واو سا الف نون اوثان, جس کا معنی تراشیدہ, نقشدار اور شکل و صورت والا کیا گیا ہے.
یعنی ایسا پتھر کہ جس کو تراشا گیا ہو، جس کو شکل و صورت دی گئی ہو۔ اسی طرح لفظ اسنام کا بھی استعمال ہوا قرآن میں، سنم کی جمع اسنام ہے۔ اسنام سے مراد وہ بت ہیں جو سونا چاندی پگھلا کر یا لکڑی کو تلاش کر بنائے گئے تھے۔ عربوں کی بتوں کے سامنے عاجزی و انکساری نہایت حیرت انگیز تھی۔ وہ معتقد تھے کہ قربانیوں کے ذریعے ان کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے بعد قربانی کے حیوان کا خون بت کے منہ پر مل دیتے تھے اور اپنے اہم کاموں میں ان بتوں سے مشورہ کرتے تھے، اور ان کا مشورہ کرنے کے لیے وہ لکڑیاں ہوتی تھیں، دو لکڑیاں جس میں سے ایک پر افعل اور ایک پر لا تفعل لکھا ہوتا تھا۔ افعل یعنی کرو، لا تفعل مطلب نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ کرتے تھے کہ بت کے اندر ایک وہ جگہ بنی ہوتی تھی، یہ دونوں لکڑیاں اس کے اندر ہوتی تھیں۔ اب انہوں نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ہاتھ ڈال کے ان دونوں میں سے ایک لکڑی نکالتے تھے۔ اگر افعل لکھا آیا تو اس کام پر عمل کرتے تھے، اور اگر لا تفعل آ جائے تو اس کام سے رک جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ بت پرستی اس علاقے میں، عرب میں رواج پا چکی تھی۔ مختلف قسم کے شکلوں کے بت ان کے درمیان موجود تھے، اور یہ بت پرستی مختلف شکلوں میں ان کے اندر نفوذ کر چکی تھی۔ کعبہ ایک اس انداز میں کعبے کے ساتھ ان کا سلوک تھا کہ اپنے اپنے بتوں کو، اپنے اپنے قبیلے کے بتوں کو کعبے کے اندر لا کے سجایا گیا تھا، اور 360 کی تعداد میں مختلف شکلوں کے بت کعبے میں موجود تھے۔ حتیٰ کہ عیسائی جو ہیں، یہ عیسائیوں نے بھی ستونوں اور دیواروں پر فرشتوں کی اور حضرت عیسیٰ کی اور جناب مریم کی تصویریں اور حضرت ابراہیم کی داستان کو نقش کیا ہوا تھا۔ ان میں سے جو بت ہیں جن کا قرآن میں بھی نام آیا ہے، وہ لات و منات اور عزا ہیں، جنہیں قریش اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ، خاص طور پر ان کی پرستش کرتے تھے۔ لات کو خداؤں کی ماں کہتے تھے، جس کا عبادت خانہ طائف کے نزدیک تھا۔ طائف مکہ سے جو ایک طرف کا علاقہ ہے۔ لات کا بت سفید پتھر سے بنایا گیا تھا، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ منات کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تقدیر کا مالک ہے اور زندگی و موت کا خدا ہے۔ اس کی عبادت گاہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان تھی۔ لات و عزا کو ابو سفیان جنگ احد کے موقع پر ساتھ لایا تھا، ان سے مدد طلب کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی امیہ میں سے ایک آدمی ابو احیحہ سعید ابن عاص بستر موت پر تھا، ابو جہل اس کی عیادت کے لیے گیا تو کہتے ہیں وہ ابو احیحہ رونے لگا۔ ابو جہل نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے جواب دیا کہ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کہیں لوگ عزا کی پرستش نہ چھوڑ دیں۔ تو ابو جہل کہتے ہیں، اس ابو جہل نے کہا کہ لوگ عزا کی تیری وجہ سے یہ پرستش نہیں کرتے کہ تیرے مرنے کے بعد چھوڑ دیں۔ الغرض کہ یہ مرتے دم بھی ایک بت پرست کو اس بات کی فکر تھی کہ مر جاؤں گا تو عزا کی پرستش نہ چھوڑ دیں لوگ۔ اس کے علاوہ عربوں میں کچھ اور خداؤں کی بھی تکریم کی جاتی تھی، جیسے کہ قریش کا ایک بت کعبے کے اندر تھا جس کا نام حبل تھا۔ فقط ہر قبیلہ ہی کا خاص بت نہ تھا، بلکہ ہر خاندان اپنے قبیلے کے بت کے علاوہ اپنا الگ الگ بت بھی خاندانوں نے بنائے ہوئے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور بہت سی چیزیں جیسے ستارے، آفتاب، مہتاب، پتھر، لکڑیاں، مختلف قسم کے مجسمے، کھجوریں اور خاک تک قبائل میں سے کسی نہ کسی قبیلے کی پرستش کا مورد ضرور تھے۔ کعبہ اور دیگر عبادت گاہوں میں جو بت قریش اور سب عربوں کی توجہ کا مرکز تھے، ان کے لیے طواف اور قربانی کے مراسم ادا کیے جاتے تھے۔ ہر قبیلہ ہر سال ایک شخص کو بڑے اہتمام سے منتخب کرتا، پھر اسے اپنے خداؤں اور بتوں کے آگے قربان کرتا، پھر اس کے خون آلود بدن کو قربان گاہ کے نزدیک دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان باتوں سے ایک بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح جزیرے عرب کی سرزمین آبادی سے ویرانے تک اور مخلوق کے گھروں سے لے کر خالق کے گھر تک خداؤں اور بتوں سے بڑی بھری پڑی تھی۔ ان جھوٹے خداؤں کی پرستش کے نتیجے میں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، حتیٰ کہ بدبختی اور بے پناہ مادی اور معنوی خسارے ان صحرا نشینوں کا مقدر بن چکے تھے کہ جن کی نہایت عمدہ تصویر کشی جو مولا علی علیہ السلام کی ہم نے جو خطبہ بیان کیا، خطبے کا حصہ، اس میں ہم کر چکے ہیں۔ اب چند موضوعات ایسے ہیں کہ جن کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جیسے اس وقت میں ان کے جو عقائد تھے، تفکرات تھے، نظریات تھے، کچھ نظریات ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح عورتوں کی جو حیثیت تھی اس زمانے میں، اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک موضوع ہے، اہم ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھا اور عرب رسول اللہ سے پہلے کے دور میں بھی، توہمات کا تھا۔ لوگ جو اپنے اپنے اندر توہمات انہوں نے پالے ہوئے تھے۔ آغاز کرتے ہیں ایک موت کے بعد انسان کے بارے میں جو عربوں کا طرز تفکر ہے۔ ان موضوعات کو خود اس سیرت النبی کی جو آڈیو سیریز ہے، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ہم جن کتابوں سے استفادہ کریں گے، اس میں جو سب سے زیادہ بنیادی طور پر جس کتاب سے ہم ان موضوعات کو لے رہے ہیں، وہ فروغ ابدیت کے نام سے ہے، سیرت النبی آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے۔ پس موت کے بعد انسان کے بارے میں جو عربوں کا طرز تفکر تھا، تو وہ اس مشکل مسئلے کی تشریح یوں کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد انسان کی روح الو کے مشابہ پرندے کی شکل میں بنا میں حامہ و صدی جسم سے باہر آ جاتی ہے اور مردہ جسم پر گریو، دل خراش اور وحشت انگیز بین کرتی ہے۔ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اسی مذکورہ صورت میں اس کی قبر کو اپنا مسکن قرار دے کر وہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھی اپنی اولاد کے حالات جاننے کے لیے ان کے گھروں کی منڈیر پر بیٹھتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان طبعی طور پر نہ مرے بلکہ کوئی اسے قتل کر دے، تو پرندہ روح ہمیشہ آواز دیتا ہے، اسقونی اسقونی، یعنی میرے قاتل کے خون سے مجھے سیراب کرو۔ جب تک قاتل سے انتقام نہ لیا جائے سیراب نہیں ہوتی تھی، یعنی موت کے بعد کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں اس طرح کی خرافاتی عقائد انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو یہاں ایک حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ عرب کی وہ تاریخ جو اسلام سے پہلے تھی اور وہ جو اسلام کے بعد ہے، یہ دو متضاد تاریخیں ہیں، کیونکہ بیٹیوں کا قتل کرنا اور انہیں زندہ دفن کرنا کہاں، اور یتیموں سے بھی مہربانی اور نوازش سے پیش آنا کہاں، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کہاں، لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پرستش کرنا کہاں، اور خدا یکتا و یگانہ سے لو لگانا کہاں، کہاں کہ غلاموں پر وحشی انداز میں تشدد کیا جائے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، ان کے حقوق کو پائمال کیا جائے، اور کہاں کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے درمیان میں ان کو اپنا بھائی کہا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے، ان کو برابری کا حق دیا جائے، کہاں کہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوب کر عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات بنانا، اور کہاں کے توحید، معرفت پروردگار اور کائنات شناسی کے بہترین مطالب سے خود کو آراستہ کرنا، اور ان مطالب سے اپنے وجود کو پر کر کے معاشرے کے لیے ایک متمدن اور اسلامی بنیادوں پر، قرآنی بنیادوں پر مبنی ایک معاشرے کو تشکیل دے کر اس معاشرے کو قیام میں لانا، اور ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آنا۔ بس یہ دو متضاد تاریخیں ہیں عرب، اگر ہم اسلام سے پہلے کے عرب کو دیکھیں اور اسلام کے بعد کے عرب کو دیکھیں، تو ہمیں بالکل ہی ایک مختلف اور متضاد تاریخیں نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے، اگلی قسط میں ہم عربوں میں عورتوں کی حیثیت کے بارے میں ایک تفصیل سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔